विचार के यहाँ से उठ के जा सकता है। तो आज का मौजू नौजवानों के बारे में है और इनके अंदर जो बिगाड़ पाया जाता है उसके बारे में, वो क्या वजूहत है कि आज का नौजवान बिगड़ा हुआ भी है, क्या असबाब है और अगर वो असबाब पता नहीं जाता है तो उनका इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखा जाए कि नौजवान हैं कौन, उनका उनकी अहमियत क्या है, नौजवानों की खसूसियत क्या है और इस मौजू के इंतखाब की वजह क्या है। नौजवान वो होता है कि वो लड़कपन से अभी जवानी के अंदर कदम रखता है, उड़ना चाहता है, बुलंदियों को छूना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश होती है कि वो आजाद हो और मुकम्मल आजाद हो, उसे रोक टोक ना हो और कोई उसे दीवारों के अंदर देख ना करे। उसके जज्बात होते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है और ऐसे मौके पर उसे जो भी चीज भली लगती है, पसंद आती है या जिस चीज में उसने अपना वक्त गुजारा होता है, जिस चीज की तरबियत हुई होती है, जैसा उसको माहौल मिलता है, वो अपने आप को उसी से लेके जाता है। और मौजूदा दौर में नौजवानों की जो सबसे बड़ी अलग चीज है वो ये है कि वो इंफरादियत चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि माशरे में वो अलग दिखाई दे। जब कोई नौजवान किसी क्रिकेट टीम का स्टार दिखाई देता है, जब कोई नौजवान मॉडलिंग करता है, जब कोई नौजवान किसी रिसाले के कवर पेज पर आता है, जब कोई नौजवान एंकर बनकर टीवी पर आता है, रेडियो पर आता है, तो इसी तरह के बहुत सारे नौजवान ये चाहते हैं कि वो खुद अपने आप को कुछ करके दिखाएं, कि लोग उनको उनके नाम से पहचानें। अब ये वो नौजवान है और इन नौजवानों की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये कौम मिलत के मेहमान हैं, बुनियादें हैं। अगर आज का नौजवान दुरुस्त है तो उस कौम का हाल भी दुरुस्त है और मुस्तकबिल भी दुरुस्त है, महफूज है। नौजवान किसी भी माशरे के लिए इस तरह है जिस तरह इंसान के जिस्म के लिए एक दिल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के बारे में फरमाया कि इज़ा सलह सलह जसद कुल व इज़ा फसदत फसदत जसद कुल। अगर ये ठीक है, अगर इसको कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई बिगाड़ नहीं है, ये अच्छा है तो पूरे की पूरा जिस्म सही है, पूरे जिस्म में कोई खराबी और बिगाड़ नहीं है। लेकिन अगर ये तबाह है, बर्बाद है, खराब है, बिगड़ चुका है, तो फिर पूरे का पूरा जिस्म इंसान का तबाह बर्बाद और खराबी की जा। तो ये नौजवान भी मुआशरे के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए एक दिल की हैसियत रखते हैं। अगर ये सही है तो मुआशरा सही है और अगर ये खराब है तो फिर इस मुआशरे को किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये मुआशरा इन्हीं नौजवानों के हाथों तबाह होता है। ये है नौजवानों की तारीफ और मकसद अहमियत। अब बिगाड़ क्या है, जिस बिगाड़ की हम बात कर रहे हैं, बिगाड़ है सीधी राह को छोड़कर गलत राह को चलना, किसी ऐसे रस्ते को अपनाना जो रास्ता अखलाक की भी मुनाफी हो, दीन की भी मुनाफी हो, तहजीब की भी मुनाफी हो और खुद खानदानी अकदार से भी मुनाफी हो। क्यों ये बिगाड़ क्यों आता है, इस बिगाड़ के पीछे जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है। हम लोग गाफिल हो सकते हैं अपने बच्चों की तरबियत में, हम लोग भूल सकते हैं कि हमारा कोई दुश्मन है, लेकिन वो शैतान कभी नहीं भूलता कि कोई दुश्मन है। उन्होंने अपने दुश्मनों को पॉइंट आउट किया हुआ है। अब वो शैतान इब्लीस हो, उसके चेहरे हो जिन्नात के अंदर या इंसानों के अंदर, लोग मौजूद हैं, उसके हथियार हैं, उसके जाल हैं, उसके जराए हैं जिन जरियों से वो नौजवानों को घेरता है, तमाम इंसानों को घेरता है। वो अपने वादे पर अटल है, उसने अल्लाह के इज्जत से वादा किया है, मोहल्ला के साथ साथ ये कहा कि पालक अपनी इज्जत का लव भी अल्लाह मजमाई कि मुझे तेरी इज्जत की कसम है कि मैं सारे किसानों को गुमराह कर दूंगा। अब मेरा मिशन है कि मैं सारे किसानों को जब तक जहन्नम के गड़े में न डालूं मैं उस वक्त सुकून से नहीं बैठू। तो ये शैतान है जो इंसानों को, नौजवानों को बिगाड़ने के चक्कर में। अब ये बिगाड़ क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे रास्ते की एक लकीर खींची और इसके लिए कुछ लकीरें खींची और फरमाया कि ये मेरा सीधा रास्ता है और ये दाएं बाएं के जो रास्ते हैं ये शैतान के रास्ते हैं। अब ये सीधे रास्ते के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें हमारे दरमियान छोड़ दी है, एक अल्लाह की किताब और एक अल्लाह की अहादीस है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही सीधा रास्ता है, यही मनहज है। اور جو نوجوان اس کو تھام لیتے ہیں وہ اس بگاڑ سے بچے رہتے ہیں، جو اسے نہیں تھامتے پھر وہ بھٹکتے ہیں گمراہی کی بھول بھلائیوں کے اندر، یہاں وہاں در پر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنی زندگی بھی تباہ و برباد کرتے ہیں اور آخرت کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کی تعلیم۔ لیکن اس گمراہی کے اندر نوجوانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے کہ جو اندر سے تو صحیح ہے، جو برائی کو سمجھتی بھی ہے، برائی کو برائی بھی مانتی ہے، جن کی دلوں میں اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، مساجد کے ساتھ تعلق بھی ہے، دیندار لوگوں سے تعلق بھی ہے، قرآن و سنت کو جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بری صحبت کی وجہ سے، کسی غلط ہاتھ میں چڑھنے کی وجہ سے، کسی نعرے کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے، یا غلط تعلیم کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے ایسی راہوں پر نکل جاتے ہیں کہ وہ راہیں بگاڑ کی ہوتی ہیں، انحراف کی ہوتی ہیں، تباہ و بربادی کی ہوتی ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی دلوں کے اندر روشنی موجود ہے، ایک ایسی طلب موجود ہے کہ یہ حق کو چاہتے ہیں، تو ایسے نوجوان جلدی ریکور ہوتے ہیں۔ ان کا کینسر اتنا نہیں بڑا ہوتا کہ آخری اسٹیج پر ہو، ان کی بیماری ہوتی ہے ابتدائی حدوں پہ ہوتی ہے، اس کے لیے تربیت، ان کا علاج، ان کو خصوصی توجہ اور ان کو وقت پر جو دوائی ہے، جو دوائی علم کی دوائی ہے، شریعت کی دوائی ہے، جو ان کی اصلاح کی دوائی ہے، انہیں وقت پر دی جائے تو وہ واپس لوٹا ہے۔ لیکن نوجوانوں کا دوسرا طبقہ ایسا ہے جو گمراہی کی طرف جاتا ہے اور اندر سے بھی گمراہی کو طلب کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی اچھا رستہ ملے، کوئی ایسی راہ مل جائے کہ جس راہ پر چل کر میں صحیح رستے کو پا لوں، اور وہ اپنی گمراہی پر اتراتا ہے، اپنے گناہ پر فخر کرتا ہے اور اپنی گمراہی کا چرچا کرتا ہے، اور اس گمراہی کی نئے نئے رستے تلاش کرتا ہے، نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے کہ اگر میں نے نشہ کرنا ہے تو ساری دنیا اس طرح کرتی ہے، میں نے کچھ نیا کرنا، میں نے اگر یہ کرنا ہے تو میں کس طرح کروں، میں اپنے اس فساد کے اندر، اپنے اس بگاڑ کے اندر نئے رستے کیسے اپناؤں۔ تو یہ وہ نوجوان ہے جس کا علاج مشکل بھی ہے اور انتہائی دقت والا بھی ہے، انتہائی مشکل بھی ہے۔ کیوں؟ کہ اس بیمار کو، یہ کینسر کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ جب انسان کسی ذہنی بیماری میں آ جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بیمار تصور نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب بیمار ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب اسے کوئی سمجھانے جائے تو وہ اس کی جان کا دشمن بھی بن جاتا ہے، اور عوام اس کی نظر میں ویسے ہی راہ کی بھیگی ہوئی چیز ہوتے ہیں۔ مسجد، مدارس، قرآن و سنت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کا ایم، اس کی سوچ کسی اور جانب ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں جو حقیقی معنی میں خطرناک حد تک بگڑے ہوئے، اور ان کو بگاڑنے کے اندر جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا سبب اللہ رب العزت کی قرآن، اللہ رب العزت کی کتاب سے دوری، انسان کا اس سے دور ہونا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو وقت نہ دینا۔ اور اس کو چھوڑنا کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکوہ ہے قیامت کے وقال الذین کفروا کے اندر، ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، کہ جب حاکم کون ہوگا، قاضی کون ہوگا، جج کون ہوگا، اللہ رب العزت، وکیل کون ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے حق میں مقدمہ کیا گیا ہوگا وہ کون ہوگا، اللہ کی کتاب، اور جن پر مقدمہ کیا گیا ہوگا وہ کون ہوگا، حکومتی، جن پر مقدمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے زندگی کے اندر پتھر بھی کھائے، چھوٹے بھی کھائے، لیکن اپنی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں لائے، لیکن قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے شکایت کر رہے ہوں گے کہ وقال رسول یا رب، اے میرے رب، جب اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب، ان نقوم میں تخلوات القرآن محجوب، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسے ترک کر دیا تھا۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو ترک کرنے کے کچھ رستے، کچھ صورتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت نہ کریں، انسان اس قرآن کو وقت نہ دے، بچی کو ساتھ بیٹھے ہوئے سر پر رکھ کر دے دے، اچھے اچھے کتاب اس کے لیے سیے جائیں، جب عید کا وقت آئے تو اس کو بھی صاف کیا جائے، اس کے کتاب بھی تبدیل کیے جائیں، اچھے اچھے خوبصورت قرآن پرنٹنگ والے لے لیے جائیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے خرید کر مساجد میں بھی دے دیں، لیکن خود اس کی تلاوت نہ کریں۔ یہ لوگ اللہ کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایت کریں گے۔ دوسرے، جو اس قرآن کو سنتے نہیں ہیں، जिनके कान खबरें सुनने के लिए तैयार होते हैं, कमेंट्री सुनने के लिए तैयार होते हैं, गीबतें सुनने के लिए तैयार होते हैं, नाते गाने नगमे सुनने के लिए तैयार होते हैं, हर किस्म की बुराई सुनने के लिए वो तरसते हैं, वक्त मिलता है, लम्हा मिलता है तो हेडफोन कानों में लगा देते हैं, लेकिन उनका दिल इस तरफ नहीं आता कि वो कुरान को कुछ वक्त दें, कुरान की तिलावत सुन। दूसरे ये लोग हैं जिनकी शिकायत की जाएगी। तीसरे वो हैं जो इस कुरान पर गौर फिक्र नहीं करते, इस पर तदब्बुर नहीं करते, पढ़ भी लेते हैं सुन भी लेते हैं, लेकिन ये कुरान उनसे कहना क्या चाहता है, इस कुरान की पुकार क्या है, दावत किस चीज की है, ये उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, ये भी अल्लाह की पकड़ में आएंगे। चौथे वो लोग हैं जो इस कुरान के अहकाम पर अमल नहीं करते, इस कुरान को सुनते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, दुरूस भी सुनते हैं, इसकी तफसीरें भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके हलाल और हराम को मानते नहीं हैं, मर्जी अपनी करते हैं, मनमानी अपनी करते हैं, ये लोग किस पकड़ में हैं। और फिर पांचवें वो हैं जो कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते, कुरान को मानते भी हैं, इसके अहकाम भी जानते हैं, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो इस फैसले से वो गुजरदानी करते हैं, कुरान को पसे कुछ डाल देते हैं। और छठे वो लोग हैं जो इस कुरान के जरिए शिफा हासिल नहीं होते, जिन्होंने इसको शिफा का जरिया नहीं बनाया। और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने अब कुरान को जरिया शिफा नहीं समझा, वो हर किस्म की दवाई ले लेते हैं, हर किस्म की, और ये शिफा इन चीजों से है, दो किस्म की बीमारियों से है, रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी। इंसान को जब कोई रूहानी बीमारी होती है उस वक्त ये कुरान शिफा है, उसकी रूहानी बीमारियों को दूर करता है, और ये कुरान उस वक्त भी शिफा है जब जिस्मानी बीमारियां होती हैं, तो अल्लाह ने इसमें उस वक्त भी शिफा है। तो ये पहला सबब है नौजवानों के बिगाड़ का कि वो कुरान से दूर, कुरान को छोड़ दिया। दूसरा सबब क्या है? दूसरा सबब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन्नत से दूर है, सुन्नतों से नावाकिफ है। उन्हें मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मकाम क्या है, हमारी जिंदगी के अंदर अहदीस का क्या है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पे फरमा दिया, फौरन रफ़ अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, इसको पसे पुश डाल दिया, इसे कोई अहमियत न दी, इसकी वुकअत न समझी, उसका हमसे भी ताल्लुक नहीं। वो फिर चाहे मुसलमान मरे, चाहे वो यहूदी मरे, चाहे ईसाई मरे, वो ऐसे ही है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मानने को तैयार है। और कुरान ने फरमाता है فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مخالف ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ان کے فیصلوں سے دوگردانی کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے احکامات شریعت سے اپنا منہ موڑتے ہیں، تو وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائے، اس چیز کے لیے بالکل تیار ہو جائے کہ ان قریب ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور عذاب بھی بڑا دردناک۔ اور یہ دونوں کو چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑنا اب انسان معاشرے کے اندر جتنا بھی اچھا دکھائی دیتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے طریقہ کار اچھے ہوں، لیکن ان دو چیزوں سے دور ہے تو اس کے جسم کے اندر، اس کی زندگی کے اندر بگاڑ ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ ان دونوں کا ایک علاج ہے، وہ علاج کیا ہے؟ تربیت، والدین کی طرف سے تربیت۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہر جگہ بات ہوتی ہے اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اولاد کی تربیت کے طریقے بنائے جائیں، کیسے اولاد کی تربیت کی جائے، کیسے ان کو سمجھایا جائے، لیکن والدین کی تربیت کی بات نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ والد اپنی پوری کوشش بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکا بھی دیتا ہے، بڑھاپے کی زندگی میں آ جاتا ہے، اپنی مال و دولت کو لگا چکا ہوتا ہے، بچوں کی زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے، اس کی پوری کی پوری خواہشات کو پورا کرتا ہے، جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھاتا ہے، جیسی نوکری چاہیے ویسی نوکری دلاتا ہے، جہاں شادی کرنی ہے وہاں شادی کر، جو زندگی کی آشائشیں ہیں وہ دیتا ہے، خود اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن بچوں کے لیے کیا وجہ ہے وہ والد تربیت میں ناکام کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس والد نے خود تربیت کو جانا نہیں ہے۔ ابھی کل ہی ایک قول میری نظر سے گزرا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا عجیب قول ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح نہ کرو جس طرح تمہارے والدین نے کی ہے، کیونکہ جس وقت انہوں نے تربیت کی ہے وہ وقت اور تھا، اور جو وقت تمہارا ہے اس وقت اور ہوگا۔ یعنی ہم نے اگر ایک تربیت کو تربیت سمجھا ہے تو پچھلی صدیوں سے اسی تربیت کو تربیت سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں چیلنجز، اس کے مقابلے میں برائیاں اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ ہر صورت میں بچوں تک پہنچتی ہیں۔ ہم نے ان کا صدباب نہیں کیا، ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ جب برائیوں کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں تو تربیت کی شکل بھی تبدیل کر دی جائے، تربیت کے نئے اسلوب نئے طریقے بنائے جائیں، کوئی کونسلنگ کی جائے، والدین کو سمجھایا جائے اولاد کو اس معاشرے کے اندر کیسے تربیت کرے. اب یہ معاملہ ہے کہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، بچپن سے ان کے ہاتھ میں جب سے ہوش سنبھالتے ہیں موبائل فون پکڑا دیے، انٹرنیٹ لگا کے دے دیا، آزادی دے دی، گاڑی مانگی گاڑی دے دی، دوستی یاری کے معاملات اوکے کر دیے، پاکٹ منی جاری کر دی، ہر چیز ان کی تیار ہے، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جڑا، ان کی انگلی پکڑ کر مسجد تک نہیں لائے، ان کو یہ شوق نہیں دلایا کہ تم اگر کوئی اچھائی کرو گے تو اس کے بدلے میں انعام ملے گا، تم نیکی کی طرف جاؤ گے تو تمہیں انعام دوں. اور نوجوانوں کے بگاڑ کے اندر اگر سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے تو وہ ناقص تربیت ہے، خود والدین کی تربیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اولاد کی تربیت نہیں بڑھا. اب والدین کی تربیت کا کیا معاملہ ہے؟ اب عورت ایسی لڑکی ایسی تلاش کی جائے کہ وہ لڑکی ایسی تلاش کی گئی ہے جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو مالدار ہو یا خوبصورت ہو، اس لڑکی کے بارے میں یہ نہیں جانا اس کے طریقہ کار کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، مسجد نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، کوئی قرآن کی تلاوت کرتی ہے نہیں کرتی، کچھ اپنے بچوں کو شریعت کے بارے میں بتائے کہ نہیں بتائے. اس عورت کو یہی پتا ہے کہ بس بچے پالنے ہیں، بچے کو کیسے پالنا ہے، بچہ رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا دیا کارٹون چینل دیکھو، بچہ رو رہا ہے تو ایک اسٹوری سنا دی، بچہ رو رہا ہے تو کسی کے ہاتھ تھما دیا، گالی لگا دی کہ دیکھو میرا بچہ آج کا کتنا اچھا ہے، گالی دینے پر جو ماں خوش ہوتی ہے کہ دیکھو کتنے پیاری لگتی ہے اس کی زبان سے گالی. اس طرح کے معاملات ہیں، جو والدین تربیت کرنے والے نہ ہوں تو پھر یہ بچے قرآن و سنت کی طرف نہیں آئے. تو یہ پہلا دو سبب تھے جن کا علاج یہ ہے کہ والدین کی طرف سے تربیت ہو اور خود والدین کی تربیت. تیسری چیز جو بگاڑ کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و سنت کو، نصوص کو، جو ادلہ ہیں ان کو سلف کے منحج کے علاوہ سمجھنا. یعنی جس طریقے سے ہمارے علماء نے، ہمارے کبار نے، صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی عقل، اپنی فراست، اپنی ذہانت کو اس میں شامل کرنا کہ یہ مولوی کیا ہے، چار دیواری کے اندر ہے، کنویں کے میڈم ہے، انہیں کیا پتا ہے، دنیا باغ نہیں دیکھی ہو تو انہیں کچھ پتا ہو، چار لوگ گھومے ہوں، 20 لوگوں سے ملے ہوں، نئے چیلنجز کا کچھ پتا ہو کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، تب وہی کہنا ہے کہ پانچ کی پانچ نمازیں ہیں، مسجد میں بیٹھو، یہ بات کرو، ان کو کیا پتا ہے، وہ کتابوں کے کیڑے ہیں، کتابوں سے نکلتے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے. ہم دنیا دیکھے ہوئے ہیں، وہاں جو گھوما ہے، یہ ملک کا ہے، فلاں فلاں ڈسکوریاں ہم نے دیکھی ہیں، فلاں فلاں ڈاکومنٹریاں ہم جانتے ہیں، انگلیاں آتے ہیں اشاروں کو ہمیں گوگل ہر کچھ بتاتا ہے، ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہم اپنی عقل لڑائیں گے. قرآن کی آیت کی تفسیر کو یہ نہیں جانتے جس طرح میں جانتا ہوں، قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے، یہ تو 1400 سال سے اسی تفسیر کو اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، تو کیا پتا کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، لوگ آسمان پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے اس کتاب کے بارے میں بات کر. نہیں، میری عقل، میری سوچ. اب جب کسی نے قرآن و سنت کو سلف کے طریقے سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کی تو وہ گمراہ ہوا، اور یہ تمام فرقوں کے بننے کی سبب. اب تک جتنے فرقے، گمراہ فرقے جن کا وجود آیا ہے، اس سب کا سب قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور سلف کے منحص کے علاوہ سمجھنے کی صورت میں آیا، جنہوں نے ایسے لوگوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جنہوں نے اپنے نئے رستے اور نئے طریقے اختیار کیے، جنہوں نے ایسے رستے اپنائے ہیں کہ جن رستوں کے ذریعے صرف گمراہی آ سکتی ہے اور بھلائی نہیں آ سکتی، تو ایسے لوگوں کے ذریعے انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی صورت کی. اور جو ان چیزوں کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست قول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان من ورائکم فتنہ یبسو فیہا المال، کہ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے کچھ فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں کہ جس میں مال بہت زیادہ ہو جائے. مال زیادہ ہو جائے کا مطلب لوگوں میں مال کی طلب بھی بڑھ جائے گی، لوگ مال کے پیچھے بھاگیں گے، مال کو حاصل کرنے کے وسائل بھی بڑھ جائیں گے، نئے نئے طریقے بھی ایجاد ہوں گے، لوگوں کا ہم کون سے مال کے پیچھے ہوگا. تو ایسا وقت آنے والا ہے جو فتنے ہوں گے، اور سب سے پہلے مال زیادہ ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، تفیح القرآن، اور قرآن عام ہو جائے گا، ہر انسان کی دسترس میں ہوگا، عام آدمی بھی قرآن پڑھے گا، غلام بھی قرآن پڑھے گا، مرد بھی قرآن پڑھے گا، عورت بھی قرآن پڑھے گی، یعنی قرآن کی طرح طرح کے ترجمے کر دیے جائیں گے، تفسیریں کر دی جائیں گی، انگلش میں ہوگا، عربی میں ہوگا، سندھی میں ہوگا، اردو میں ہوگا، پشتو میں ہوگا، جس زبان میں جس انسان کو چاہیے اس صورت میں اس کے ہاتھ میں وہ قرآن ہو. اب ہر بندہ قرآن پڑھا ہوا ہے، ہر بندے نے اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، قرآن کو اس کے لیے آزاد کر دیا ہے، ہر زبان میں تفسیریں موجود ہے، اس نے پڑھا اپنی عقل سے اس کو پڑھا. اب ایسے موقع پر کوئی بندہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا میں نے تو اس قرآن کو پڑھ لیا ہے، کیا بات ہے ان لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں، کیا وجہ ہے کہ میں قرآن کو پورا پڑھ کر ان کو دعوت دیتا ہوں تو یہ میری بات نہیں مانتے. اچھا میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ کچھ نیا لاتا ہوں. امام بن جبر رضی اللہ عنہ بول کہ وہ انسان کیا کرے گا، وہ کچھ جدت لانے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا جو قرآن سے جنت و جہنم کے معاملے کو نہیں سمجھتے، چلو میں سائنس کے معاملات میں لے کر آتا ہوں کہ نہیں بھائی قرآن تو صرف سائنس کے لیے ہے، قرآن تو انسان کو ترقی سکھاتا ہے، ایسے معاملات لے کر آتا ہوں، قرآن میں یہ راز پوشیدہ ہے، قرآن میں یہ راز. نئی فکر، نئی سوچ، تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں، نئے انداز سے قرآن کو پیش کرے گا تاکہ لوگ اس کی دعوت کو سن کر اٹریکٹ ہوں کہ ہاں بھائی یہ تو کوئی نیا انداز ہے. آج تک ہم نے کسی مولوی کو ان چار دیواری کے اندر مولوی کو یہ بات سنی، اس نے تو بڑے اچھے انداز سے نئے انداز سے ایک چیز بتائی ہے، یہ تو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو مولویوں کو بھی نہیں پتا. اب وہ اس کے چکر میں اس کی بتائی ہوئی نئی نئی من گھڑت باتیں جس کے اندر اکثر اس کی ذہنی سوچ اور فکر ہے، جس میں اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، اسلاف کا منج نہیں ہے، جب اس کے پیچھے چلے گا تو گمراہ ہوگا، اور جو انسان اس بدعت کے پیچھے پڑے گا وہ گمراہ اور تباہ و برباد ہے. اچھا اب اس کو سلف کو، قرآن و سنت کو الگ سوچ سے سمجھنے والے نوجوانوں کے دو انداز، بگاڑ کی دو صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ نوجوان کچھ ایسے ہیں کہ قرآن و سنت کی ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں جو مزاج کے مطابق ہے، جو طبیعت کو میل کرتی ہیں، جو ان کی پسند کی ہیں. ہاں ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا ٹھیک ہے اس سے بچیں گے، زنا نہیں کرنا ٹھیک ہے اس سے بچیں گے، یہ نہیں کرنا. اچھا قرآن میں نشہ ہونا ہے، اچھا یہ نقصان دہ چیز نہیں، یہ اس کے لیے تو کوئی طریقہ دوسرا ہونا چاہیے. نہیں اب اتنا بھی سب نہیں ہے، داڑھی قرآن سنت کے اندر اس کا حکم ہے نہیں، یہ تو معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اب جو چیز ان کو پسند ہے، جو مزاج کے مطابق ہے، اس کو تو ماننے کو تیار ہے، لیکن جو ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، جو ان کی سوسائٹی کے مطابق نہیں ہے، جس معاشرے میں وہ سروائیو کر رہے ہیں، جس کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے اندر ان کا وہ مزاج نہیں ملتا، تو اس کو ایک منٹ کے اندر رد کر دیتے ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے تعویلیں بناتے ہیں، اس کے لیے اس کو تقیہ نفس کہتے ہیں. ایک تو یہ قسم ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ جو افراد و تفرید کا شکار ہے، یا تو جنت کی آس میں، اللہ کی رحمت کی آس میں اتنا بڑھ چکے ہیں، اتنا اللہ کی رحمت کو وسیع لے لیا ہے کہ ان کے دل کے اندر سے گناہ کا خوف اور ڈر ختم ہو چکا ہے، پکڑ کا خوف ختم ہو چکا ہے کہ یار اللہ کا غفور رحیم ہے، جنت تو مسلمانوں کے لیے بنی نا، یہودی اور کافر کو نہیں جائے گی نا، ہم نہیں جانا ہے، تو اللہ کو کیا پڑی ہمیں جہنم میں ڈال دے گی، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، میں تو عالم حدیث ہوں، میرا تو منع بھی بڑا اچھا ہے، شرک نہیں کرتا، بلا نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے یہ بات اٹھ گئی نسوار چھوڑنے کی، داڑھی رکھنے کی، شلوار ٹھنڈوں سے اوپر کرنے کی، یا دور سے مولوی دکھنے کی، کیا ضرورت ہے؟ میں اپنا ابو والا انداز بھی گزاروں، اپنے انداز بھی نہیں ایسے رکھوں، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی؟ عقیدہ ہے، عقیدہ درست ٹھیک ہے، میں جنت میں جاؤں گا. جنت کس کے لیے بنی؟ ہماری لیے تو بنی، جنہوں نے یہ سوچ اپنا لی اور تمام ایسی چیزوں سے رک گئے جو دراز. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے صرف جہنم کو دیکھ لیا، جنہوں نے صرف خوف کو اپنا لیا، اور پھر دین کے اندر سے آسانی ہے بھولی، دین کے اندر یہ آسانی ہے نہیں، دوسرے پہ فتویٰ لگا دو، شلوار کرنے سے نیچی ہو گئی، تم تو بڑے بہکے ہو، بڑے گمراہ انسان ہو، تمہاری تو داڑھی نہیں ہے، تم سے تو بات کرنا ایسا ہے، تم تو یہ کرتے ہو، تم سے بات کرنا فضول ہے، تمہیں تو بندہ سلام نہ کرے، تم تو دین سے خارج ہو. یہ دوسرے کی سکی ہو. تو منہج سلف کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس بگاڑ کی یہ صورتیں ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق پڑھے. بڑے علماء جنہوں نے قرآن و سنت کا جو نقشہ بتایا ہے، جس طریقے سے دلیلوں کو سمجھا ہے، اس طریقے سے دلیلوں کو سمجھے، اس طریقے سے اس کو جانے، یہ نہیں کہ اپنی عقل اپنی فہم کو سمجھا. چوتھا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علماء کی حاضری، بے توہین. میڈیا ہو، شیطان ہو، انسان ہو، جو بھی ذرائع ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہے کہ ان نوجوانوں کو اگر کوئی راہ راست پر لانے کی کوشش کر سکتا ہے تو وہ علماء ہے. اگر ان علماء کا ان کے دلوں سے یقین ہی ختم کر دیا جائے، ان کو بے توہین کر دیا جائے، حقیر بنا دیا جائے، ان کو خود جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا جائے، گالی بنا دیا جائے، تو پھر کیا ہے علماء کسی کی رہنمائی میں؟ انسان بات اس کی مانتا ہے جس کو بڑا مانتا ہے، جس کو سمجھدار مانتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتا جس کو وہ جانتا ہی برا ہے، جس کے بارے میں اس کے دل میں شکوک و شبہات ہے۔ تو یہ سب سے پہلے علماء کی کمزوری اور تحقیر معاشرے میں، اور اس کا وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر عالم کو ایک ہی نظر سے دیکھنا، اگر ایک عالم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو سب کے سب عالموں کو شامل کرنا، اور علماء کو فرشتہ سمجھ بیٹھنا، یہ سمجھ بیٹھ رہے ہیں کہ یہ علماء کوئی غلطی نہیں کر سکتے، یہ علماء کرکٹ کھیلے شرم، عالم ہو کے کرکٹ کھیل رہے، یہ عالم اتنی لگژری گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اس کو تو سادے انداز میں گزارنی چاہیے زندگی۔ اب کیا ہے؟ فوراً وسوسے اور ذہن کے اندر اشکالات، بدگمانی شروع۔ ہاں دیے ہوں گے چار پانچ سفرے ٹائم مارنے والی، کسی کو گیل دیا ہوگا، کسی مرید کو اچھا مرید تگڑا ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ بگاڑ ایسا ہے کہ جب نوجوانوں کے ذہن میں یہ چیز آ گئی، جو ان کی درسگاہیں ہیں، جو ان کو اپنی طرف لا سکتے ہیں، جب ان سے بدگمان ہو گئے، تو پھر ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں بچتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جو والدین ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، وہ ان کے سامنے علماء کی قدر کریں۔ افسوس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو علماء کی چپلیں اٹھاتے ہیں، خود علماء کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، علماء کی کرسیاں آگے کرتے ہیں، جب عالم چلا جاتا ہے تو پیچھے سے بھگوڑ کر اٹھنے والا اپنے بچوں کے سامنے، یہ دیکھا نا، یہ بڑے ملک کے سامنے ایک مرتبہ آئے ہم اسے چلا مارا، ان کا لوگوں کا معاملہ ہے، ان کا لوگوں کا معاملہ ہے۔ اب اپنے بچوں کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ یہ علماء تو تمہارے خادم ہیں، ان کی تم سے ضرورت ہے، تمہارے ساتھ معاملات ہیں۔ اب یہ بچہ کبھی اس عالم کی قدر نہیں کرے گا۔ عالم کی قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاؤں دبائیں، اس کو فرشتہ مان لیں، عالم کی قدر یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہیں انبیاء کا وارث سمجھا جاتا ہے، ان کو قرآن و سنت کے جب معاملات ہوں، آپ کی دینی مسائل ہوں، ان سے پوچھے جائیں، ان کا جو حق ہے ان کا حق ادا کیا جائے۔ تو یہ اس بگاڑ کا علاج ہے کہ علماء کی قدر و قیمت اپنی اولاد کی نظروں میں پیدا کی جائے، ان کے دلوں میں علماء کا مقام بٹھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بیٹا اگر معاشرے کے اندر کبھی دینی پریشانی ہو تو اس عالم سے رجوع کرو، اس عالم کے پاس جاؤ، تمہارے دینی مسائل کا یہ بتایا گیا۔ یہ نہ بتایا جائے کہ ٹی وی لگا دینا، اس پر بڑے اچھے پروگرام آتے ہیں، فلاں چینل ہے، اس میں دینی معلومات آتی ہے، اس میں سن لینا۔ اور لوگوں کے ذہن ایسے ہیں کہ پروگرام میں، ریکارڈنگ میں کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھنے والے کچھ سمجھ رہے ہو، ایک ریکارڈنگ کا پھر سن لیا، اس سے ایک چیز جان لی، کہنے والے نے بات لاہور کی اور ملتان کی سمجھ، اور لوگوں کو وہی فتوے دیے جا رہا ہے، وہی مسائل بتایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ خود کئی ایسے معاملات ہیں، اپنے گھروں کے اندر، رشتے داروں کے اندر کوئی دین کی بات کی، اور مجھے آج دو تین سال بعد پتا چلی کہ انہوں نے میرے نام سے یہ بات آگے کی ہوئی، جبکہ میں نے یہ بات کی نہیں، اور 20 لوگوں کو فتوا دے چکے ہمارا بھائی تو مدینہ سے پڑھ کر آیا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی، اور ماننے والے بڑے مسلمان تھے، اچھا ہے وہی وہاں سے پڑھ گیا، جبکہ یہ بات ہوئی نہیں ہے، کہیں کسی اور طریقے سے گئی ہے، اور پھیلانے والے نے کسی اور طریقے۔ جب علماء کا حق، ان کا قدر پہچانی جائے گی تو یہ بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بڑا سبب ہے وقت کی نابدگی۔ انسان وقت کی بے توقیر کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ نے سب نے فرمایا نعمتان مرغون فیما بینہما، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان بے وقت ہو چکی ہیں، جن کا لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہے، جن کی کوئی انسان کی نظر میں حیثیت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ۔ ایک صحت کہ اللہ نے انسان کو بیماری سے پاک رکھا ہوا ہے، کسی نقص سے، کسی عیب سے پاک کر رکھا ہے، اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، آنکھوں سے نابینا نہیں ہے کہ صرف سن سکے، وہ قرآن کو سن سکتا ہے، کانوں سے بہرا نہیں ہے، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اس کی عقل معاف نہیں ہوئی، وہ پاگل نہیں ہے، وہ سجدے میں جا سکتا ہے، فارغ زدہ نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے کہ وہ اٹھ نہ سکے، نمازیں نہ ادا کر سکے، اللہ نے اس کو صحت دی ہوئی ہے، ایسی صحت کی اس کو قدر نہیں ہوتی۔ انسان سمجھتا ہے یہ صحت تو میرا حق تھا، مجھے مل گیا، اللہ کی نعمت ہے جس کو انسان نے بلایا ہوا۔ دوسری فارغ وقت، انسان کے پاس جو فارغ وقت ہے اس وقت کی انسان قدر نہیں کرتا، اسے ضائع کرتا ہے، فارغ وقت کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے بنایا فارغ گیا ہے، یہ تو میرا نصیب تھا کہ مجھے فارغ ملے، اس میں نے فیس بک کے کچھ اپڈیٹس کر دینی ہے، واٹس ایپ پہ کچھ میسج کر دینے ہیں، میں نے ٹویٹر کے اوپر کچھ پیغام دینے ہیں، دوستوں سے رابطے کرنے ہیں،
کچھ ادھر ادھر میں شور میلہ ہو جائے گا, کچھ ویڈیوز دیکھ لوں گا, یہ تو فارغ ہوتا ہے.
کبھی ذہن میں آتا تھا, سوچتے تھے کہ یار علماء کے قصے سنتے ہیں کہ صبح قرآن شام قرآن, جس وقت دیکھو قرآن سے تعلق, قرآن سے اتنا گہرا تعلق, اتنا قرآن کو پڑھتے ہیں کہ دن کے اندر پورا پورا قرآن تکمیل کرتے, کیسے کر دیتے ہیں, بور نہیں ہوتے ایک قرآن کو اتنا پڑھنا, انسان بور نہیں ہوتا. ایک ذہن میں اشکال آتا تھا ہو سکتا ہے ہمیں ترغیب دینے کے لیے علماء نے یہ کہانیاں گڑھی, ہو سکتا ہے وہ عالم ضرور ہوگا مبتلی, لیکن اتنا مبتلی کہ ہر وقت قرآن پڑھتا ہے, یہ تو بات سمجھنے والی نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کو دینی طالب علموں کو شوق دلانے کے لیے. لیکن اب اس بات پر یقین ہونے لگا کہ جب نوجوانوں کو موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے اندر اتنا دیکھتے ہیں, اتنا دیکھتے ہیں کہ وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو موبائل کے اندر, گھروں میں بیٹھے ہیں تو موبائل کے اندر, والد بات کر رہا ہے تو موبائل کے اندر, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو موبائل کے اندر, مسجد کے اندر ہے تو موبائل کے اندر ہے, یعنی اتنا موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس سے بور نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ شوق, شوق کا فرق ہے. ان علماء کی محبت یہ شوق اس قرآن کے ساتھ تھی, اور آج ہماری یہ علماء محبت یہ شوق ان میڈیا کے ساتھ, اس انٹرنیٹ کے ساتھ, اس موبائل کے ساتھ. تو اب یقین ہوتا ہے کہ ہاں وہ علماء اس طرح قرآن کو وقت دے سکتے تھے جب ہمارے دور کے ہم جیسے لوگ ہم موبائل کو اتنا وقت دے سکتے ہیں, اس طرح کی فضولیات کو وقت دے سکتے ہیں, تو علماء کے لیے کیا دور وہ اس کو وقت دے سکتے تھے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی جائے, اپنے وقت کو ترتیب دیا جائے, اس وقت کو ترتیب اس طرح دیا جائے کہ اس میں دین سر فہرست ہو, معاملات بھی ہوں دوسرے معاملات بھی ہوں, لیکن وقت کی ترتیب کے اندر دین کا خیال کیا جائے, اور ذہن میں جو وقت ضائع کرتا ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وصیت کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے, باز کر رہے تھے, درس دے رہے تھے, فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے جان لو, ان کی اہمیت کو پانچ چیزوں سے پہلے جان, پانچ چیزیں ایسی ہیں ان کی اہمیت اس کو پہچان لو اس وقت سے پہلے کہ جب ان کی اہمیت کو پہچاننے کا کوئی فائدہ نہ ہو. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ وہ پانچ چیزیں یہ ہیں کہ شباب کا قبل حرم, تمہاری جوانی, اس کو اپنے بڑھاپے سے پہلے جان, اس کی اہمیت کو بڑھاپے سے پہلے جان. جب بڑھاپا آ گیا تو پھر جوانی کے بارے میں افسوس کر سکتے ہو, جوانی کی فاضلیت اور فائدے کو نہیں پہنچ سکتے. وصحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے جان. بیمار آدمی پھر دعائیں کرتا ہے کہ کاش مجھے صحت مل جائے, جب صحت میں ہوتا ہے تو اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی. اسی طرح وغناک قبل فقرک, اپنی امیر کو, اپنی تنگری کو, اپنے مال کو اس وقت سے پہلے اس کو نعمت جان لو جس وقت تم سے چھن جائے, تم فقیری بھی آ جائے, لوگوں کے سامنے ہاتھ بلانے والے ہو جائے, اس سے پہلے اس کی قدر قیمت جان. اور اسی طرح سے وفراغ قبل الشغل, اور اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے جان. اللہ نے فارغ وقت دیا ہے, اس کو قرآن بھی پڑھو, اللہ کے سامنے جھکو بھی, نمازیں بھی پڑھو, مسجد کا رخ بھی کرو, درس بھی سنو, اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑو. لیکن یہ نہ ہو کہ وقت ایسا آ جائے کہ تم نکلنا جا رہے ہو, تم مسجد جانا چاہ رہے ہو لیکن تمہاری مشغولیت میں جانے نہیں, تمہارے جھمیرے ایسے ہیں, دنیا کے کام ایسے پھیل چکے ہیں, بزنس ایسا بن چکا ہے, ایسے معاملات بن چکے ہیں کہ اب تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے دین کی راہ میں جاؤں لیکن تمہیں رستہ نہیں ملتا, کوئی آسانی نہیں ملتی, کوئی وقت نہیں ملتا کہ اس میں جا کر اس چیز کو سمجھے. اور حیات قبل موت سب سے بڑی نعمت زندگی ہے, اس زندگی کو نعمت جان لو اس سے پہلے کہ موت آ گئی, کیونکہ موت آ گئی تو پھر اس نعمت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے, واعظ کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نعمت جان لو, جو ان کو نعمت نہیں جانتا وہ بڑے خسارے میں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی انسان کو دیکھتا ہوں کہ نہ وہ اپنی دنیا کا کوئی فائدہ کر رہا ہے, نہ آخرت کا کوئی فائدہ کر رہا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے, فارغ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, نہ دنیا بنا رہا ہے نہ آخرت بنا رہا ہے, مجھے اس شخص سے نفرت ہوتی ہے, میں اس شخص سے نفرت محسوس کرتا ہوں, اسے پسند نہیں کرتا. کم از کم انسان اگر دنیا نہیں بنا رہا تو آخرت, آخرت کے لیے لگا تو دنیا کے لیے کچھ کرے, اب فارغ وقت ہے اس میں دونوں کام نہیں کر رہا, بیٹا ہے چائے کے اوپر فارغ بیٹھا ہے, بیٹا ہے انٹرنیٹ پر, فیس بک پر, بار بار ایک ہی چیز کو ریویو کر رہا ہے, بار بار نیو فیڈ دیکھ رہا ہے کہ کچھ نیا آ رہا ہے, کچھ آگے شیئر کرنے کے آ رہے لیکن کچھ ہے نہیں, لیکن وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ہے جو نوجوانوں میں بگاڑ کا ایک سبب ہے, اور اس کا علاج ہے کہ نوجوانوں کی ٹائم مینجمنٹ, اپنے وقت کو ترتیب دیا جائے, اپنے وقت کی قدر کی جائے, ذہن بنایا جائے کہ وقت کیسے سنبھالے جائے. اور ایک سب سے بڑا سبب برے اور غلط لوگوں کی صحبت, اور برے اور غلط لوگوں کو آئیڈیل بنانا, یہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا سبب ہے. والدین نے بچوں کو اسکول بھیجنے تک کا اپنا معاملہ سمجھ لیا، ان کی فیسیں بھرنا سمجھ لیا، لیکن ان کے دوست کیسے ہونے چاہیے انہیں نہیں سکھایا۔ بیٹا دوست کیسے ہونے چاہیے، ہمیں یاد ہے اتنا وقت نہیں گزرا، ابھی ہماری بھی جوانی کی عمر ہے، لیکن ہمارے اس میں کئی چیزوں سے منع کیا جاتا تھا، گندے بچے سے جس کے کپڑے صاف نہ ہو اس کے ساتھ زیادہ نہیں بیٹھنا، جو ننگے پاؤں گھومتا ہو اس کے ساتھ نہیں، جو جھوٹ بولے جو گالی دیتا ہو اس سے بات نہیں کرنی، جو کسی سے پیسے مانگتا ہے بیٹا اسے دوست کے ساتھ نہیں گھومنا، یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں، یہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں، لیکن اب اپنے بچوں کو بھیڑ بکری کی طرح باہر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح کا چاہے جس طرح کا بندہ چاہے ان کو جیسے چاہے تو اس میں، اور یہ صحبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک ناسور ہے۔ آج نوجوانوں میں بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، میرے اپنے رشتے دار ہیں جب ان کے ساتھ گھومتا کرتا تھا، کوئی پان کھاتا ہے کوئی سگریٹ، وہ تالے دیا کرتے تھے، جب پان لینے لگتے تو مجھے کہتے تمہاری لولی پاپ لے لیں، کوئی چنگم کھاؤ کوئی ببل کھاؤ، کیوں تم تو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، تمہیں تو یہ گٹکا پان سگریٹ پینے والے آتا ہے، تم لوگوں کو اس کا کیا پتا۔ تو ایسے جب انسان نوجوانی میں ہوتا ہے اور سامنے والے دوست اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتا ہے یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اب ایسے لوگوں کی سہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیل، کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آپ کا تعلق جن قسم کے دوستوں کے ساتھ زیادہ ہے آپ کی فکر اس جیسی بن جاتی ہے، جو علماء کو زیادہ گالیاں دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے آپ علماء کو گالیاں دیں گے، اگر گالیاں نہیں بھی دیں گے تو وہ عزت نہیں کر پائیں گے۔ جو شراب سگریٹ پان گٹکا نشہ اور چیزوں کے اندر ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اگر ان چیزوں میں نہ بھی پڑے تو ان کو برا سمجھنا چھوڑ دیں گے، اس کی دل کے اندر کوئی کراہیت نہیں ہوگی۔ پہلے بسوں میں بیٹھا ہوا بندہ کوئی سگریٹ پیتا تو پانچ لوگ گھور کے دیکھتے تھے، غصے کا اظہار کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں پریشانی ہوگی، لیکن اب یہ عام بات ہے، بیٹھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ جو سگریٹ پی رہا ہے اس کا حق ہے، اس کو کیسے ٹھوکر، کیوں اس کے دل کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی۔ پہلے فحاشی اڑیانی کسی سائن بورڈ پر نظر آتی تھی، لوگوں کا خون کھولتا تھا، اس کے بارے میں کمپلین ہوتی تھی، اسے مٹایا جاتا تھا، لیکن اب اس چیز کو دیکھ کر کوئی حیرت کی بات نہیں، نظر اٹھتی اچھا عام ہے، یہ تو ہر جگہ پر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کام کو نکلتے جائے، کیوں دلوں کے اندر اس چیز کا جو برائی تھی وہ ختم ہو چکی۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اب وہ دیکھے کہ محبت کس سے کرتا ہے، اس کی محبت صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ ہے، اس کی محبت علماء کرام کے ساتھ ہے، اس کی محبت دیندار لوگوں کے ساتھ ہے، یا اس کی محبت ایکٹروں کے ساتھ ہے، اس کی محبت کھیل کود تماشے کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے آئیڈیا ہی کوئی اور ہیں، اور اگر اس کے آئیڈیا اس طرح کے لوگ ہیں تو قیامت کے لیے اس کا عشق بھی انہیں کے ساتھ ہونا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے بارے میں فرمایا کہ صحبت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی انسان کسی خوشبو والے کے ساتھ بیٹھے، جب وہ خوشبو والے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست جب وہ خوشبو بیچ رہا ہو، کسی کو چیک کرا رہا ہو، کسی کو دکھا رہا ہو سیمپل کے طور پر، تو وہ اس کو لگا دے اور اس کے جسم سے کپڑوں سے بھی خوشبو آنے لگے، لیکن اگر نہ بھی لگائے تو کم از کم وہاں بیٹھنے سے اس کے اوپر خوشبو کا اثر تو ہوگا، جب وہاں سے اٹھے گا لوگوں سے ملے گا تو خوشبو تو ہوگی۔ تو یہ اچھی صحبت کی علامت ہے، جب انسان اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، دیندار لوگوں میں بیٹھتا ہے، اگر ان کی پوری طرح ان کے اندر نہیں گھرتا تو کم از کم اس کے اثرات تو کچھ ہوتے ہیں۔ اور برے آدمی کی علامت کیسی ہے، بری صحبت کی علامت کیسی ہے، کہ انسان کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھے، لوہار کے پاس بیٹھے، جو پھونک مار مار کے اس کے اندر لوہے کو بھڑکاتا ہے، آگ کو بھڑکاتا ہے، لوہے کو اس میں گرم کرتا ہے، اس کی چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ ممکن ہے کہ وہ چنگاریاں اس کے کپڑوں پہ پڑے، اس کے کپڑوں کو جلا دے، ویلڈنگ کرنے والے کی چنگاریاں اس کے کپڑوں پہ جلا، اگر کپڑے محفوظ بھی رہے تو کم از کم جب اٹھے گا تو اس کے جسم سے دھوئے کی بدبو ضرور آ رہی۔ تو یہ بری صحبت کی علامت ہے، اگر پوری طرح برا نہیں بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ بدبو ضرور دے گی۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے وہ والدین کی طرف سے تربیت۔ والدین بچے کے لیے کچھ قیود بنائیں، کچھ ضابطے بنائیں، اس کو دوستی دوست فراہم کریں، اس کو دوست چننے نہ دیں، اس کے لیے دوست خود تلاش کریں، اس کو بتایا جائے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس کی فیملی بڑی سوبر ہے، جس کے بچے دیندار ہیں، جس کے بچے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ اس سے تعلق بنائیں اور اپنے بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑیں کہ چلو اس بچوں کے اچھا علاقہ ہے۔
یہ ہے کہ بچوں کو دوست اختیار کرنے دیں. بچے ہیں وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کے لیے آئیڈیا بنائے جائیں, ان کو آئیڈیا چننے نہ دیے جائیں, نوجوانوں کے آئیڈیا تیار کیے جائیں. تم نوجوان ہو, تمہیں اپنی نوجوانی صرف کرنی ہے, اور میں تمہیں آئیڈیا بتاتا ہوں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فلاں حافظ انہوں نے کس عمر میں کیا دین کا کام کیا تھا. آؤ تمہیں بتاتا ہوں فلاں عالم نے اس عمر میں کتنی حدیثیں یاد کر لی تھی, فلاں مجاہد نے اس عمر کے اندر دین کے لیے کتنا جہاد کیا. آؤ میں تمہیں آئیڈیا دیتا ہوں ان آئیڈیوں کی طرف زندگی بنا. تو یہ آئیڈیا بھی ان کے لیے بنائے جائیں, یہ صحبت بھی ان کے لیے بنائی جائے. اور ایک اور سب سے بڑا بگاڑ جو نوجوانوں کے اندر ہے وہ میڈیا کا, جس کے بارے میں مختصر بات ہو چکی. اور یہ ایسا بگاڑ ہے, ایسا زہر ہے کہ ہر گھر کے اندر وہ غریب ہو امیر ہو, اس کی استطاعت ہو نہ ہو, یہ اس تک پہنچا ہوا ہے. اس کے موبائل کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, اخبار کے ذریعے, جرائد کے ذریعے, رسالوں کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اس تک پہنچا ہوا. اور یہ ایسا زہر ہے کہ ذہنوں میں ڈالا جا رہا, گھولا جا رہا ہے, اتنے آرام سے یہ کام کر رہا ہے کہ انسان اس کی خطورت کو نہیں جانتا, اس کی جو صفاتیت ہے اس کو انسان پہچان نہیں سکتا. اور والدین نے کیا سمجھا ہوا ہے, بچے نے تھوڑی سی ضد کی, پکڑا دیا, آئی فون چاہیے بیٹا دے دوں گا, موبائل چاہیے انٹرنیٹ چاہیے لگا دوں گا, لیکن اب اس کو دینے کے بعد اس پر کوئی پابندیاں نہیں لگائی, کوئی نظر نہیں رکھی. ایک مثل مشہور ہے, کہتے ہیں کھانے کو سونے کا لقمہ تو دیکھو دیکھو, لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے, کہ ان کو کھانے کے لیے سونے کا لقمہ تو دے دیا ہے لیکن شیر کی نگاہ غائب ہے. وجہ کیا ہے؟ اندھا اعتماد کر دیا ہے, بس یہ دے دو اپنے اسلام میں مشغول رہے گا, یہ پلتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارے گا, پھر آخر جب آگے جائے گا زمانہ ہے دنیا دیکھ کے سدھر جائے گا, دنیا سیکھ جائے. نہیں, اگر کوئی چیز دینی ہے اس کی قیود اس کے طریقہ کار اسے سمجھائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ موبائل استعمال کرنا ہے, رات 12 بجے کے بعد میں آپ کے ہاتھ میں نہ دیکھوں, رات 10 بجے کے بعد آپ کے ہاتھ میں نہ دیکھوں, میں آپ کو اس پر لمبی کال ہے رات کو نہ دیکھوں, میں رات کو تمہارے کمرے میں آؤں گا. اگر یہ کان کے ساتھ لگا ہوا دیکھا تو اچھی بات نہیں ہوگی. میں کسی بھی وقت تم سے موبائل لے کر اس کی ہسٹری چیک کر سکتا ہوں, اس کا ڈیٹا معلوم کر سکتا ہوں, اس کے میموری کارڈ کے اندر کا ڈیٹا دیکھ سکتا ہوں. تو تم اس چیز سے غافل نہ رہنا کہ یہ موبائل میری دسترس میں ہے, میں تمہیں دلا رہا ہوں, لیکن اس کے رائٹس کے حقوق میرے پاس ہے, میں جب چاہوں اس کو چیک کروں. تو میں انٹرنیٹ لگا کے لے رہا ہوں, ہاں اس پر میں پروکسی لگاؤں گا, اس پر یہ سائٹس بند کرواؤں گا, اس پر یہ چیزوں کی تم پر ممانعت ہوگی, میں تمہیں ٹی وی دے رہا ہوں, ہمارے گھر میں ٹی وی ضرور ہے لیکن یہ فلاں چینل بلاک کروائے جائے, تمہیں ریموٹ نہیں دیا جائے, تمہیں دیکھنے کے لیے چیز دی ہے. اگر کوئی مسائل دیے بھی جا رہے ہیں, تمہیں گاڑی دے رہا ہوں, تمہیں کوئی چیز دے رہا ہوں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کا طریقہ کار نہیں. اب یہ والدین کی تربیت بنتی ہے, والدین نے اس تربیت سے غفلت کی, ہر چیز ان کو مہیا کی, اب حالت کیا ہو رہی ہے, جدید فتنے. اب یہ جو تکفیریت کا معاملہ ہے, داعش کا معاملہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ان کو علاوہ کام ہو رہا ہے, ان کے بڑے بڑے آ کر ادھر لوگوں کو دعوت دے؟ نہیں, یہ انٹرنیٹ ہے, یہ یوٹیوب ہے, یہ ڈیلی موشن ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو نوجوانوں کے ہاتھ میں لگ گئی ہیں, اور ادھر ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں, ان کی دعوت کو سنتے ہیں, اور اس پر ان کے اثر انداز. نوجوان ہے, نوجوان کے اندر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, انفرادیت ہوتی ہے. مقدمے میں بتایا وہ کچھ الگ دکھنا چاہتا ہے, اس کو جب الگ دکھائی دیتا ہے, نعرے اچھے لگتے ہیں, تو ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان چیزوں پر کنٹرول کیا جائے, اس کو اپنی زندگیوں میں اتنا نہ داخل ہونے دیا جائے کہ پھر بعد میں اولاد کے معاملے میں انسان اپنا سر پیٹتا رہے, پھر فائدہ نہیں ہے. آگ کرنے کے اعلان چھاپو, ان کو گھر سے نکال دو, اولاد تمہاری یہ ساری زندگی خون چلے, پھر ان کا کچھ کر نہیں سکتے. تو ایک وجہ یہ ہے جو انسانوں نے جن کی وجہ سے معاملات کو خراب کیا ہوا. ایک بگاڑ کی سبب یہ ہے نوجوانوں کے اندر سوچ کی کثرت حق پر ہوتی ہے, سب کرتے ہیں, عجیب سی بات ہے, سب بھی کر رہے ہیں, ساری دنیا کر رہی ہے, ساری دنیا سگریٹ پی رہی ہے, ساری دنیا جاتی ہے کنسرٹ پر, ساری دنیا کرتی ہے, ساری دنیا حرام کھا رہی ہے, ساری دنیا بینک میں جاب کر رہی ہے, ساری دنیا سود لے رہی ہے. یہ کثرت کو, جمہوریت کو, زیادہ تعداد کو حق کا پیمانہ سمجھ لینا, یہ چیز غلط ہے. قرآن سنت اس کی نفی کرتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم زیادہ لوگوں کی کثرت کے پیچھے جاؤ گے کہ جو دنیا کے اندر زیادہ لوگ ہیں ان کے پیچھے چلا جائے, تو يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے, تمہاری راہیں گم ہو جائیں گی, تمہیں بہما دیں گے, پھر صحیح رستہ نہیں ملے گا. اسی لیے قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورُ, کم لوگ ہوتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے زیادہ لوگ انسان کو گمراہ کرتے ہیں. تو لوگوں کے ذہن کے اندر, نوجوانوں کے ذہن میں جو یہ سوچ ڈال دی گئی ہے کہ جو کثرت ہے جو زیادہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. ان کو بتایا جائے کہ بیٹا اگر تم اکیلے ہو, حق پر ہو, پورا معاشرہ, پوری برادری, پورا آفس, پورے کا پورا سسٹم تمہارے خلاف ہے اور تم اکیلے حق پر ہو, تمہیں پتا ہے کہ قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے, تو اس پر ڈٹ جاؤ. زیادہ تعداد معنی نہیں رکھتی دین کے اندر, کوانٹٹی کوئی ویلو نہیں رکھتی دین کے اندر. کیا ویلو رکھتی ہے؟ کوالٹی. جو بھی چیز ہو وہ معیاری ہو, بہترین ہو, کامل ہو, مکمل ہو, اس کی دلیلیں موجود ہوں. یہ نہیں کہ دنیا کرتی ہے, زیادہ دنیا کے چکر میں گئے تو پھر تباہ ہو جاتی ہے. اس کے بگاڑ کا علاج بھی یہی ہے کہ بچوں کے اندر اس چیز کو پھیلایا جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بڑا مشہور ہے, وہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وانکل تباہ, کہ جماعت کیا ہے, گروہ کیا ہے, ایک تنظیم کیا ہے کہ جو حق کے ساتھ موافقت کر لے چاہے ان کو اکیلا ہی ہو. اگر تم نے حق کو پا لیا, قرآن و سنت کو سمجھ لیا, تمہیں یہ دلیل مل گئی, اس کے بعد ساری کی ساری دنیا ایک کونے میں کھڑی ہے, تم اکیلے کھڑے ہو, تم جماعت ہو, وہ سب کے سب بکھرے ہوئے لوگ, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ایک بگاڑ کی وجہ ہے جو کثرت کے پیچھے جاتے ہیں. تو اگر اس کا علاج ان کی کنسلیشن کر ان کو جو ہے وہ سمجھایا جائے کہ بیٹا کثرت کو چھوڑ کر جو ہے وہ حقیقت کو جانو, دلیل کو پہچانو, تو ان کا علاج ہو سکتا ہے. نوجوانوں کی سب سے بڑی بگاڑ کی وجہ ان کی جذبات, ابتدا میں مقدمے میں بتایا انتہائی جذبات ہی ہوتے ہیں. جذبات میں آ کے کچھ بھی کرنے کو اترتے ہیں, برے لوگوں کے ہاتھ چڑھے جذبات میں ادھر نکل جائیں گے, اچھے لوگوں کے ہاتھ چڑھے جذبات میں ادھر نکل جائیں گے. کسی جماعت نے لیا تو ایک سال کی تبدیلی ساتھ لکھ لیا, چلا کروانے لے لیں, کسی اور نے لیا ٹریننگ کے لیے لے لیں, کسی اور نے لیا گھومنے پھرنے لے لیں, کسی اور نے لیا ہم رات بربادی کی راہ پر لے لیں. نوجوانی کی عمر ہے, جذبات ہے, جس طرف لگا دیے اس طرف چلے. تو یہ جذبات نوجوانوں کی اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہر دشمن کو معلوم ہے. آگے دیکھتے ہیں خود کش حملہ کرنے والے زیادہ تر کون ہے؟ نوجوان ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, خون گرم ہوتا ہے, کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے, روک ٹوک سے گھبراتے نہیں, وہ سوچتے ہیں کچھ کرنا ہے. ان کے جذبات کو دشمن جانتا ہے, شیطان جانتا ہے کہ ان کے جذبات کو استعمال کیا جائے, ان کی یہ تارے یہاں لگا دی جائے تو پھر یہ نکل گئے. پھر تو ایسے نوجوانوں کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ تمہارے جذبات صحیح ہیں, نوجوانی میں جذبات ہونے چاہیے لیکن اس جذبات پر عقل کی لگام ہونی چاہیے. تمہارے جذبات کچھ کہہ رہے ہو لیکن اس کو عقل سے سوچو کہ کیا یہ جو کام میں کر رہا ہوں کہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے, اور تمہاری عقل کا پیمانہ شدت ہونی چاہیے. جذبات پر لگام عقل کی ہو لیکن اس لگام کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہو؟ شریعت کے ہاتھ میں. ان کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ جب بھی تمہارا کچھ کرنے میں گزرے, کچھ کرنے کا, کچھ بھی نیا کرنے کا موڈ ہو تو یہ دیکھ لو کہ تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے. ہاں جا کر فون پر بم پھاڑ رہا ہے, ذہن میں آیا ہے کسی نے بیکار ہے, نہیں یہ کافر ہے میں ان پہ بم پھاڑ دوں گا, پولیس والے سارے کے سارے انتظام والے ہیں, یہ حکومتی لوگ ایسے میں بم پھاڑ دوں گا, مار دوں گا. اب عقل سے سوچو, عقل کو بیچ میں لاؤ, کیا تمہاری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کلمہ وہ تمہارے ساتھ کے لوگ, ہو سکتا ہے کچھ برائیاں ہوں لیکن کیا اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر خود کو شملہ آور بن کر کسی کو مار دینا, کسی نوجوان کو کافر سمجھ کر قتل کر دینا, کسی اسکول پر حملہ کر دینا, کسی یونیورسٹی کے بچوں پر حملہ کر دینا, کیا تمہاری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ اور عقل بھی جو شریعت کی دلیل کی تابع ہے. اب عقل کی کبھی کبھار مسلمان کی نظر اگر جاتی ہے تو اب عقل سے قرآن و سنت کو دیکھا جائے کہ قرآن و سنت کے ساتھ عقل میچ کرتی ہے تو ان کا علاج کیا جائے. تو بگاڑ کا علاج یہ ہے کہ اپنی جذبات پر عقل کی لگام ڈالی جائے اور وہ لگام شریعت کے ہاتھ میں, ان کو سکھایا جائے کہ تم نے اپنے جذبات سے زیادہ عقل کو استعمال کرنا ہے. اللہ نے تمہیں ذہن دیا ہے, بھیڑ بکریاں نہیں ہوں گے جس نے جان نہ واچل, اپنی عقل کو لگا دو. رستے میں جاتے ہوئے اگر ایک چیز خریدتے ہو تو 20 مرتبہ سوچتے ہو, تمہاری زندگی ہے کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے سوچو تمہیں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں جانو. تو ایک یہ جذبات ہے جو انسان کے بگاڑ کے, نوجوانوں کے بگاڑ کا سبب ہے اور انہیں قابو میں کرنا. ایک اور چیز جو بگاڑ کا سبب ہے وہ خوبصورت نعرے, من پسند الفاظ جن میں جادو ہوتا ہے. آج کے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں پسندیدہ نعروں کی وجہ سے,
کسی جماعت کا نعرہ لگا دیا خلافت کا, سب اس کے پیچھے چل پڑے. کسی جماعت نے انقلاب کا نعرہ لگا دیا, سب نے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے. وہی پرانی جماعتیں نئے لیول کے ساتھ نئے نعروں کے ساتھ آ جائے, ان کے نعرے کے پیچھے چل پڑے. یہ نعرے, یہ الفاظ نوجوانوں کو اتنے بھاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو چلانے والے کون ہیں, ان کا منہج کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے. ان کے سامنے سے یہ بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں, نیا پاکستان بننے کا, اچھا بھی نیا پاکستان بنانے نکلتے, نئی خلافت قائم ہوگی, نئی خلافت قائم کرنے نکلتے. وہی لوگ جو ساری زندگی بگاڑ کا سبب بنے, ایک نیا نعرہ لے آئے, ایک نیا موٹو لے آئے, نوجوان اس کے پیچھے بھاگ. تو نعروں کے پیچھے بھاگنا مسلمان انسانوں کی, نوجوانوں کی پسندیدہ مشغلہ ہے. ان نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ نعرے اچھے نہیں ہوتے, اصل چیز ہوتی ہے کریکٹر, اصل چیز ہوتی ہے جو نعرہ لگا رہا ہے اس کا منہج کیا ہے, وہ نعرہ لگا تو رہا ہے اس کے پاس اس کا نمونہ کیا ہے. اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پورا پاکستان نیا بنا دوں گا, میں سارا کا سارا تبدیل کر دوں گا, وہ کینڈر جت کرا کر کہتا ہے کہ انقلاب لے آئے کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, تو پوچھا جائے اچھا انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے, کیسا ہے نیا پاکستان بنے گا تو پرانے کا کیا کیا جائے گا, کیسے بناؤ گے, کیا کرو گے, کیا تبدیلی آئے گی. سیاسی نعرے ہوں وہ دینی نعرے ہوں, ان نعروں نے نوجوانوں کو تباہ برباد کر دیا. تو ان نعروں سے نوجوانوں کو, اس کے سہن سے, اس کے جادو سے نوجوانوں کو نکالا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ نعرے والے کچھ نہیں ہوتے, حقیقت ہوتی ہے ان کی اصل, ان کی اصل کو جان ہے. اسی طریقے سے جلد بازی, جلد بازی کرنا اور بول بالی کو چھوڑ دینا آج کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ, شارٹ کٹ ہر معاملے میں شارٹ کٹ. اور یہ شارٹ کٹ کہاں آتا ہے, والدین کی وجہ سے. انہوں نے بچے کو ہمیشہ ہر کام جلدی کرنا سکھایا, بیٹا جلدی کر, یہ کام جلدی, اس کی کوالٹی پر توجہ نہیں ہوتی کہ بیٹا آپ نے اچھا کرنا ہے, یہ کام دو گھنٹے میں کر لو, چار گھنٹے میں کر لو, لیکن ہو بالکل اچھا. ہمیں بھی اس میں جلد بازی نہیں ہے, بیٹا جلدی پہنچنا ہے, گاڑی چاہے سگنل توڑ دو لیکن توڑ کے نکلنا, تم نے جلدی پہنچا ہے. یہ جلد بازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العناد من اللہ والعجل من الشیطان, تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا عطیہ ہے, اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. اگر کسی کے پاس تحمل مزاجی ہے, سوچنے بچانے کی, بٹ بازی کی صلاحیت ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ العجل من الشیطان, اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. جلد بازی کیا, شیطان انسان کے اندر جلد بازی میں ایسے فیصلے کروا دیتا ہے, ایسی چیز پھینک دیتا ہے اس کے ذہن میں کہ وہ انسان کر بیٹھتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے. بہت سے معاملات ہمارے سامنے ہیں, طلاق کا معاملہ ہو, وہ کوئی اور معاملہ ہو, لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو, قتل و غارت کا معاملہ ہو, کسی سے تعلق جوڑنے کا معاملہ ہو, توڑنے کا معاملہ ہو, گالی گلوچ کا معاملہ ہو, اس میں انسان جلد باز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے قرآن میں فرمایا کہ خلق الانسان عجولا, ہم نے انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا, اس کی فطرت کے اندر جلد بازی ہے. تو جس بندے کو جو ہے وہ بت بازی مل گئی, تحمل مزاجی مل گئی اللہ کی طرف سے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان تحمل مزاجی سے کام لے, اپنے آپ کو, بچوں کو بچپن سے ذہن میں ڈالا جائے کہ شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا, تم نے سیدھے رستے سے جانا ہے, اس چیز کو حاصل کرنا ہے. یہ شارٹ کٹ کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ ہوگا. ان کی تربیت ایسی کی جائے, ان کے ذہن ایسے بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس سے فرمایا تھا کہ عبد القیس ان نفی کا خستہ نہیں یحبہم اللہ, تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, تم سے اللہ دو خوبیوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے. کیا ہے, الحلم والمنع. ایک تو تمہارے اندر تحمل مزاجی ہے, کسی بھی صلاحیت, کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتے ہو, پریشر کو اپنے اوپر قابو کر سکتے ہو, اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو. دوسرا تمہارے اندر بٹ بازی ہے. بٹ بازی کیا ہے, تم سوچ بچار کر کر کوئی کام کرتے ہو, تمہاری ان دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو نوجوانوں کی اس نے تربیت کی ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اور سب سے بڑا نوجوانوں کے بگڑنے کا سبب ہے, وہ ہے نوجوانوں کے اندر یہ تجسس ہونا. جب فتنوں کی بات سنتے ہیں, برائی کی بات سنتے ہیں, تو اس طرف بھاگتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس فتنے کو دیکھا جائے, کہیں آگ لگی ہے تو موبائل کے اندر لے کر آگ دیکھنے چلے گئے, کہیں پتہ چلا کہ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سب کی سب نہیں چلے گئے, پتا چلا کہ کوئی نیا بندہ نیا دعویٰ لے کر آئے, چلو اس کو آگانے چلے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ایڈونچر ہے جس کے چکر میں انسان نوجوان اپنے آپ کو تباہ برباد کرتا ہے, یہ تجسس جو ہے نوجوانوں کے اندر, اس کو ختم کرے, اس کا علاج کیا ہے. یہ نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک سب سے بڑا سبب ہے, اور
ایسا سبب ہے کہ انسان اس کے چکر میں جب پڑتا ہے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جو فتنوں کا سنا فتنوں کے طریقے ایسی تیسروں مثال ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کسی کم علم تھے, علم نہیں تھا, جذبات کی وجہ سے کسی گروہ کو کسی فرقے کو سمجھانے کے لیے 10 محفلیں ان کے ساتھ لگائی, 20 مناظرے کیے, اس کے بعد کچھ عرصے بعد دیکھا کہ ان کے علم میں وجہ کیا ہے, ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, وہ استطاعت نہیں تھی, اس کے باوجود وہ فتنوں کے قریب گئے. جب فتنوں کے قریب گئے تو کیا ہوا, تباہ و برباد ہو گئے. اللہ
فتنوں کے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں چل رہا ہے.
ایسی حدیثیں ہیں فرمایا کہ اگر فتنوں کا دور آ جائے تو تم گھر کا ایسی چیز بن جاؤ, گھر کے اندر پڑی ہوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا, چولہا ہو گیا, ایسی چیز جو گھر میں پڑی رہتی ہے, اپنے آپ کو ایسی چیز بنا لو بغیر سبب کے گھر سے باہر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستقود فتن, ان قریب فتنے آئیں گے, فتنے ہوں گے, القائد فیہا خیر من القائم, اس میں جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے سے بہتر ہوگا, جو انسان کھڑا ہے بیٹھا ہوا اس سے بہتر ہوگا, والقائم فیہا خیر من الماشی, اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا, جو چل رہا ہے کھڑا ہوا اس سے بہتر ہے, والماشی خیر فیہا من السائل, اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے, جو فتنوں کا سن کے بیٹھ گیا وہ اس سے بہتر ہے جو فتنوں کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا, جو فتنوں کا سن کے کھڑا ہو گیا وہ اس سے بہتر ہے جو فتنوں کو دیکھنے کے لیے چلا, اور جو فتنوں کو دیکھنے کے لیے چلا اس سے بہتر ہے جو فتنوں کو دیکھنے کے لیے بھاگا. وجہ کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یشرک اللہ تستشرف, یہ فتنے کیسے ہوں گے, جو ان پر جھانکے گا, جو ان کی طرف جائے گا, یہ اسے گھیر لیں گے, وہ اسے گھیر لیں گے, اسے پکڑ لیں گے, ایک بہت کی طرح ہوں گے, دلدل کی طرح ہوں گے, انسان جائے گا اپنی مرضی سے, پھر نکلے گا اپنی مرضی سے نہیں, پھر کیا ہوگا, وہ انسان ان کا حصہ بن جائے گا. وجہ کیا ہے, ومن وجد وجد اور معاذ فلیعفو, جب ایسے فتنے آ جائے تو جس کو جو پناہ کا ملے, کوئی غار ملے, کوئی کونا کھانچا ملے, کوئی کونا ملے, کسی عالم کا پناہ ملے, کسی مسجد کا ملے, کسی مدرسے کا ملے, کسی مفتی کی پناہ ملے, جو علم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا سکتا ہو اس کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ نہ کرو اپنے گھروں کے حصے. تو یہ فتنے ہیں جب انسان کی طرف پڑتا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ فتنوں سے دور بھاگنا ہے. جب آپ کو پتا چلے کہ کوئی فتنہ آیا ہے اس سے ملاقات کا صبر نہ ہو جائے کہ میں اس سے بھی پیسے کو سمجھ, نہیں آپ کے پاس علم نہیں ہے مت جاؤ, دیندار لوگوں کے پیچھے جاؤ, ان سے کہو وہ آپ کا ساتھ دے, ان کا تعاون ضرور لیا جائے لیکن اچھے پلیٹ فارم کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دجال کو سنو, من سمع من الدجال فلیعنہ, جب دجال کو تم میں سے سن لے تو اس سے ٹکرا جاؤ. اور تین فرما فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دجال کا سنے تو ٹکرا جاؤ, جب تم میں سے کوئی دجال کا سنے تو ٹکرا جاؤ, اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرو کہ دجال آتا ہے چلو ہم بھی دیکھیں. جو سنت نے حدیث میں ہمیں پتا ہے, مجھے تو پتا ہے کہ دجال کیا ہے, اس کی طرح ہے دور کی طرح ٹوٹی ہوئی ہے, کھانا ہوگا, پھر یہ نشانیاں ہوں گی, مرنے میں کافی دن ہوگا, مجھے تو سب پتا ہے, میں بہنوں سے اندر چلو ان نشانیوں کی تحقیق کے لیے دجال کو دیکھتا ہوں. کیوں اس سے کترا جو ہوگا کہ انہوں نے فرمایا کیوں, اس لیے کہ فائن کا مجھے یا کئی ہی ہوگا یا سب ہوتا ہوگا کہ بندہ اس کی طرف آئے گا اور اس کو یہ گمان ہوگا کہ وہ مومن ہے, پھر وہ اس کے پیچھے پڑے گا, اس کو جانچنے لگے گا اور پھر پائے گا کہ وہ دجال کا دوست ہو جائے, دجال کے گروہ میں شامل ہو جائے, دجال کا حامی ہو جائے. وجہ کیا ہے کہ وہ دجال کے فتنے جس سے انبیاء نے پناہ مانگی ہے, جس سے تمام تمام انبیاء کی امتوں کو ڈرایا ہے, جب اس فتنے کی طرف گیا تو اس فتنے کا حصہ بن گیا. یہ بھی ایک بگاڑ کا سبب ہے, اور ایک بگاڑ کا جو سب سے بڑا سبب ہے, جو آخری سبب ہے, وہ کیا ہے, گناہوں کی مسئلہ, نوجوانوں کے اپنے گناہ جو انہیں سدھرنے کے لیے, انسان جتنا گناہ کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے, پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے, اس کے دل پر نقطے لگتے جاتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل انتہائی کالا ہو جاتا ہے, تو اتنا کالا ہو جاتا ہے پھر خیر اور برائی کی شر کی طاقت نہیں ہے, پھر نصیحت عمل نہیں کرتی, اس کے دل پر بلیس لگا دی گئی ہوتی ہے, کالک کی گندگی کی گناہ ہوتی, پھر اچھی بات مسل جاتی ہے. جو بندہ اس گناہوں سے بچنا چاہتا ہے وہ ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے, وہ نقطے مٹائے جاتے ہیں, دل کو پاک کر دیا جاتا ہے. تو جو گناہ ہے, یہ گناہ ہے مسلمان نوجوانوں کو, خاص طور پہ جو نوجوان بگڑتے جاتے ہیں, سدھرنے کا نام نہیں لیتے, بگاڑ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ گناہوں کو جو ہے پھر وہ گناہ نہیں سکتے, گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. تو ان کا علاج کیا ہے کہ ایسے گناہ ایسے نوجوانوں کے اندر یہ بات پھیلائی جائے کہ وہ اللہ کی ہمت سے مایوس نہ ہو,
جتنے بھی بڑے گناہ گار ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. زمین و آسمان کی جھاگ, زمین و آسمان کی بلندیوں کے برابر, ان کی مسلوں کے برابر گناہ اللہ کے دربار میں لے کر آئے اور ایک آنسو بہار ہے, اللہ سے سب کے دل سے توبہ کرتے ہیں, اللہ ان کے گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہے. اللہ تو منتظر ہے تمہاری توبہ, آؤ توبہ کرو. ان کے دل سے مایوسی کو ختم کر دیا گیا ہے, ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ گناہ جو ہے وہ تمہیں تباہ برباد کر, انہیں توبہ پر توبہ پر اکسایا جائے اور انہیں اس چیز پر اکسایا جائے کہ وہ تنہائی کا وقت نکال کر اللہ کے سامنے گر جائے. کیونکہ انسان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اس کی دل کی پہلے کو ساتھ ملتے ہیں, جب وہ نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ دل کی گندگی کو لے کر نکلتے ہیں. ان کا کنیکشن انسان کے دل کے ساتھ ہے. جتنے اللہ کی یاد میں, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت کے انسان آنسو بہائے گا, اتنی دل کی کالر, اتنی گندگی انسان کے آنسو کے ساتھ باہر نکلے گی. جب اندر کی گندگی باہر آ جائے گی, اندر کا بدیسمن باہر آ جائے گا, اندر کی کالر باہر آ جائے گی, تو اندر روشن دل ہوگا جو حق کو قبول بھی کرے گا اور گمراہی سے بچنے کی توفیق بھی ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں اعتقاد کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باذن اللہ الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وسلم. Thank you.